الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. آج جمعے کی مجلس کے لیے پہلے سے کوئی ٹاپک ذہن میں نہیں تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ کیا بات کریں. پھر بیٹے صاحب کی طرف سے ایک سجیشن آئی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ٹاپک پہ بات کریں. تو ذہن میں ایک پہلے بات تھوڑی سی آئی تھی سیرت النبی کے ٹاپک کی, ایک جو کل بات کچھ مطالعہ ہوا تھا کل تھوڑا سا, لیکن پھر اس کے بعد سوچ ہی رہے تھے کہ کیا بات کریں. تو جیسے کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ قدرتن نظر جو ہے وہ خطبات فقیر کی ایک جلد کے اوپر گئی جو کہ ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی. تو بالکل جو لیٹسٹ جلد ہے, آخری جو پبلش ہوئی ہوئی خطبات فقیر کی جلد ہے, نمبر 47 ہے یہ 47. تو اس کو کھولا اور اس کے جو ہے وہ موضوعات دیکھے تو اس میں جو آخری موضوع ہے, آخری بیان, تو اس کے اوپر نظر جا کر کے ٹک گئی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اور اس کو پڑھتے گئے اور یہ یقین ہوتا گیا کہ یہی موضوع تھا آج کے لیے, یہی موضوع کرنا چاہیے. اور پھر اس کی کوریلیشن جو ہے وہ پچھلے کچھ مجالس کے بیانات یا کچھ مجالس میں جو بات چل رہی تھی تو اس سے بھی ہوتی تھی. تو جیسے کہ آپ میں سے اکثر جو کہ ہماری مثالی مرد کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں آن لائن, تو اس میں ان کو یاد ہوگا شاید کہ ہم نے مایوسی کے موضوع کے اوپر بات کری تھی. اور پچھلی جو نجی مجلس تھی تو اس کے اندر بھی مایوسی کے ٹاپک کے اوپر بات ہوئی تھی مردوں میں. تو اس موضوع کا تعلق جو ہے پھر مایوسی کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے. یہ مایوسی کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی, وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیندار طبقے کے اندر ایک مایوسی کی لہر دوڑی ہوئی نظر آتی ہے, خصوصاً نوجوانوں میں, دیندار نوجوانوں کے اندر اور بھی زیادہ. تو اس کو مختلف طریقوں سے ایڈریس کیا تھا. تو اب جب یہ بیان حضرت کا مل گیا تو اس میں بھی چونکہ اس سے بہت زیادہ گہرا تعلق رکھنے والی باتیں ہیں, پھر ہم نے یہی سوچا کہ اسی بیان کو پھر آپ کے سامنے, جیسے کہ ہمارا پچھلے کافی عرصے سے یہ طریقہ رہا ہے زیادہ تر کہ کسی کتاب کے اندر سے, کسی مضمون کے اندر سے پڑھتے ہیں اور اسی کے اوپر پھر بات کیا کرتے ہیں, اسی کی تشریح کیا کرتے ہیں. تو اس بیان میں حضرت فرماتے ہیں, شروع کی چند تمہید وغیرہ والی باتیں وہ ہم مختصراً کریں گے, پورا کا پورا ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ اس کے اندر ذرا مزے مزے کے واقعات زیادہ ہیں بچوں کے لیے البتہ کہ ہیں, تو ہم تھوڑا بہت پڑھ کر کے پھر آگے بڑھیں گے. تو موضوع ہے آزادی کی قدر. آزادی کی قدر, ہر فطرت کی, ہر چیز کی فطرت میں آزادی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی چیزوں میں اللہ رب العزت نے آزادی کی پسند کو رکھ دیا ہے, چنانچہ ہر چیز آزادی پسند کرتی ہے, وہ چیزیں جاندار ہوں یا بے جان, سب کو آزادی پسند ہے, بے جان ہوں یا جاندار, حتیٰ کہ جمادات بھی آزادی چاہتے ہیں. وہ جو جمی ہوئی چیزیں جو اپنی جگہ کے اوپر ٹکی ہوتی ہیں اور وہ خود سے ہل نہیں سکتی, ایون وہ بھی آزادی چاہتی ہیں. تو اس کے اوپر حضرت نے یعنی ایک تھوڑا سا یہ ایک فلوسافیکل قسم کا ایک مضمون باندھا ہے کہ مثال کے طور پر آپ پانی کا راستہ روکنے کی کوشش کریں تو پانی زور لگاتا ہے, پانی کا راستہ روکنے کی کوشش کریں تو پانی بھی زور لگاتا ہے, بڑے بڑے بند توڑ کر پانی سیلاب کی صورت میں بہہ جاتا ہے, وہ پابندی برداشت نہیں کرتا. اسی طرح آپ آگ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں تو وہ مزید پھیلے گی, وہ اپنا راستہ خود بنائے گی اور تباہی مچا دے گی. ٹھیک ہے, جمادات کے اندر بنیادی جو ہے نا وہ ایک تو پانی کہلاتا ہے اور پھر آگ, یہ بھی جمادات کی ہی نو میں سے ہے, بالکل اسی طرح آپ ہوا کو بھی نہیں روک سکتے، ہوا بھی جمادات کے اندر ہی شامل ہوتی ہے. جب آندھی چلتی ہے تو وہ رکنے کا نام نہیں لیتی. بعض ملکوں میں تو اتنی تیز آندھیاں آتی ہیں کہ وہ گاڑیوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر پہنچا دیتی ہیں. مجھے ایک دفعہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں جانے کا موقع ملا تو مجھے وہاں جانے سے پہلے بھائیوں نے آدھا گھنٹہ بریفنگ دی کہ آپ اس ریاست میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے چند باتیں آپ کے علم میں ہونا ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ وہاں پر آندھیاں آتی ہیں، اگر آندھی آ جائے تو آپ نے کھڑے نہیں ہونا اور ڈرائیونگ بھی نہیں کرنی اس آندھی کے اندر. میں نے پوچھا گاڑی میں بیٹھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت وہ آندھی ایسی ہوتی ہے کہ گاڑی کو اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے اور اس میں بیٹھا ہوا بندہ مر جاتا ہے. ٹورنیڈوز آتے ہیں جو ڈیزرٹ، کیونکہ وہ اسٹیٹ ہے، شہروں کے اندر تو ڈیزرٹ والا ماحول نہیں ہوتا، لیکن جو شہروں سے باہر نکلیں اور ایک خاص سائٹ کے اوپر جائیں ٹیکسس میں تو وہ ریگستان ہے، تو وہاں پہ ایسے ٹورنیڈوز آتے ہیں کہ وہ گاڑی کو اٹھا کر کے بہت دور پھینک دیتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آندھی آنے سے پہلے پولیس نے ایک بندے کا چالان کیا، وہ ریکارڈ میں آ گیا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس کا چالان ہوا تھا. پھر جیسی آندھی شروع ہوئی تو اس کے بعد اس بندے کی گاڑی 300 کلومیٹر دور پڑی ہوئی ملی. 300 کلومیٹر بندے سمیت گاڑی کو آندھی نے 300 کلومیٹر دور پھینک دیا تھا. وہ ایسی آندھی تھی کہ گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور ان کے جو ڈائننگ ٹیبلز تھے وہ درختوں کی شاخوں پر جا کر لٹک گئے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ڈیلس کا ہی ایک سبرب ہے، غالباً پلینو ہی تھا، وہاں پر ایسا ٹورنیڈو آیا تھا کہ بہت سارے گھر جو ہیں پورے کے پورے بلاک کے جو ہیں وہ اڑ گئے تھے. اور زمینیں، یعنی جس طرح یہ زلزلہ آیا نا، زلزلے کے بعد جو ہے جیسے بلڈنگز جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے وہ ان گھروں کا بھی حال ہوا تھا کہ بالکل وہ زمین بوس نہیں ہوئے تھے، وہ اڑ گئے تھے، ان کی چھتیں اڑ گئی تھیں، ان کی دیواریں اڑ گئی تھیں. اب آپ بتائیں کہ جہاں ایسی آندھی چل رہی ہو وہاں آدمی گاڑی میں کیسے بیٹھ سکتا ہے، وہ تو صرف زمین پر لیٹ ہی سکتا ہے. تو ہوا پابندی برداشت نہیں کرتی، پانی پابندی برداشت نہیں کرتا، آگ اور مٹی پابندی برداشت نہیں کرتے. یہ تو بے جان چیزیں ہیں، جاندار چیزیں تو پھر جاندار ہوتی ہیں. پرندوں کا آزادی چاہنا، آپ غور کریں کہ حیوان اور چرند پرند بھی کوئی بھی پابندی برداشت نہیں کرتی. آپ کسی پرندے کو پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ قابو میں نہیں آئے گا. اس کو قابو کرنے کے لیے آپ کو 100 ترکیبیں لڑانی پڑیں گی. ذرا کسی کوے کو پکڑ کے دکھائیں، آپ قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ اڑ جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ مجھے قابو نہیں آنا، اس کو پتا ہے کہ مجھے قابو نہیں آنا، اس لیے کہ سب پرندے آزادی چاہتے ہیں. اسی طرح باقی جاندار بھی آزادی چاہتے ہیں. جانوروں کا آزادی چاہنا، ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ بھی ہوا. ہم نے سوچا کہ بچے بندر کو پسند کرتے ہیں، تو یہ عجیب و غریب قسم کا جاندار ہے، چنانچہ ہم نے کہا کہ ہم یہاں 2-3 بندر پال لیتے ہیں. مہات کے اندر ابھی بھی بندر پلے ہوئے ہیں، ویسے جو بچے گئے تھے وہ دیکھ کر کے آئے، تو 2-3 بندر پال لیتے ہیں تو ان کو بچے دیکھ کر خوش ہوں گے. بہرحال ہم نے چھوٹی عمر کے 2 بندر لے لیے، اور ان کے علاوہ ایک بندریا بھی تھی جو ان سے تھوڑی سی بڑی تھی. ہم نے اس کا نام آنٹی رکھا ہوا تھا. وہ دونوں چھوٹے بندر اور یہ بندریا تینوں کی ایک فیملی بن گئی تھی. ہم نے ان کے لیے ایک پنجرا بنوا دیا. وہ پنجرے میں ٹکتے ہی نہیں تھے، جیسے ہی ہم ان کو خوراک دینے کے لیے دروازہ کھولتے تو وہ فوراً پنجرے سے نکل کر بھاگ جاتے. اب ان کو واپس پنجرے میں لانا ہمارے لیے مصیبت سے کم نہیں ہوتا تھا. کئی دنوں ہم سوچتے رہے کہ ان کو پنجرے کے اندر کیسے ٹکائیں، لیکن کوئی ترکیب نہ سوجی. ایک دن ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ان کا پنجرا بند نہ بنائیں، اس لیے کہ بند پنجرے میں یہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کا پنجرا ایسا بنائیں کہ جب چاہیں تو پنجرے میں رہیں اور جب چاہیں باہر نکل جائیں اور درختوں پر چڑھ جائیں. چنانچہ ہم نے ایسے ہی کیا. اس کے بعد انہوں نے پنجرے میں رہنا شروع کر دیا. جب ان کو آزادی مل گئی نا کہ اب وہ پنجرے میں رہنا چاہیں تو رہیں، باہر نکلنا چاہے تو باہر رہیں، تو پھر نہ وہ پنجرے میں آنا شروع ہو گئے. چنانچہ ہم نے ایسے ہی کیا. وہ کبھی درخت کی شاخ پہ نظر آتے اور کبھی نیچے نظر آتے. پھر وہ ہمارے ادارے کے اندر خوب وقت گزارتے تھے. اس طرح ہمیں ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. ہم نے ان کے اندر چند باتیں خاص طور پر نوٹ کریں. پہلی بات تو یہ کہ وہ کھانے پینے میں وقت کے بڑے پابند تھے. ہمارے ایک ساتھی سمیر صاحب ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو، تو ہم نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے ان کو صبح اتنے بجے ناشتے میں سیب کھلانے. وہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کو وہ چیز کھلاتے تھے جو وہ پسند کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو کر رہیں. کئی مرتبہ سمیر صاحب فجر کے بعد سو جاتے تھے تو وہ تینوں اپنے پنجرے سے باہر نکلتے اور ہمارے دفتر کے دروازے پر پہنچ جاتے. سمیر صاحب دفتر کے اندر سو رہے ہوتے تھے تو دروازے پہ پہنچ جاتے. اس دروازے پر ڈور کلوزر لگا ہوا ہے جو زور لگانے سے کھلتا ہے، آسانی سے نہیں کھلتا. اب بندر کے لیے ایسا دروازہ کھولنا بڑا مشکل ہے. مگر یہ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے پہلے بیٹھ کر دیکھا کہ جب لوگ آتے ہیں تو دروازہ کھول کر اندر کیسے جاتے ہیں. ان کو پتا چلا کہ ہر ایک بندہ ہینڈل کو نیچے دباتا ہے اور پھر زور لگا کر دروازے کو کھولتا ہے. تو چنانچہ ان تینوں بندروں میں سے ایک ہینڈل دباتا تھا اور دوسرا زور لگا کر اس کو کھولتا تھا اور تیسرا بندر تھوڑی سی جگہ سے اندر گھس جاتا تھا. جہاں سمیر صاحب فرش پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو ان کے قریب جا کر وہ ان کے رخسار پر ہلکے ہلکے تھپڑ لگاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ بندر مجھے جگا رہا ہے. میں سمجھ جاتا کہ یہ چاہتا ہے کہ جناب اٹھو اور ہمیں ناشتہ کراؤ. یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا. ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی کہ بندر لیٹ کر نہیں سوتے. ان کے سونے کا طریقہ الگ ہے. وہ سب بیٹھ جاتے تھے, اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے کندھوں پر رکھ لیتے تھے, اپنے سر جوڑ لیتے تھے اور سب مل کر اس طرح سو جاتے تھے. یعنی گول دائرے میں سب بندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سر درمیان میں ہیں اور ہاتھ ایک دوسرے کے کندھے پر ہیں اور یوں بیٹھ کر رات گزار دیتے تھے, گویا کہ اجتماعی مراقبہ کر رہے ہوتے تھے, توجہ سینٹر کے اندر ڈال رہے ہوتے تھے. پھر انہوں نے ہماری ٹونٹیوں سے پانی پینا سیکھ لیا, جو واٹر ٹیپس ہوتے ہیں پانی کی نل کے. اس کا پتہ ہمیں اس طرح چلا کہ کبھی یہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور پانی گر رہا ہے اور کبھی وہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے پانی گر رہا ہے. میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, پانی اللہ کی نعمت ہے, ٹوٹی کھلی ہوتی ہے اور پانی گر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم میں سے کوئی نہیں کھولتا ہے اس ٹوٹی کو. تو میں نے کہا کہ آخر یہ پانی گر رہا ہے, غور کرو کہ اس کو کون کھولتا ہے اور کیوں بند نہیں کرتا. انہوں نے غور کرنے کے بعد بتایا کہ حضرت دراصل بندروں نے ٹوٹی کو کھولنا سیکھ لیا ہے. جب ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ آ کر ٹونٹی کو کھول لیتے ہیں اور پھر پانی پی کر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ پتا نہیں کہ پانی بہنے کی وجہ سے بجلی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے, یہ مہنگا, یعنی پانی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے, یہ مہنگا پڑتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. جب وہ پانی پی لیتے ہیں تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں اس کو بند کیے بغیر. جب ان کو رہتے رہتے کافی عرصہ ہو گیا تو اللہ کی شان کہ انہوں نے ہماری ہنی کولا کی بوتل چوری کرنا سیکھ لی. مات کے اندر ہنی کولا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے ماشاء اللہ, 11 اپ ہوتا ہے, 7 اپ کی طرح 11 اپ, اور ایک مالٹا ہوتا ہے نا جو کہ آپ کے کس کی طرح ہوتا ہے, مرنڈا کی طرح. تو ہنی کولا کی بوتل چوری کرنا سیکھ لی. ایک گاڑی بوتلیں سپلائی کرنے کے لیے جاتی تھی, وہ مغرب کے وقت سے 5-6 منٹ پہلے آتی تھی. سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے اور جب مغرب کی جماعت ہو رہی ہوتی تھی تو وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا تھا. بندر آزاد ہوتے تھے, وہ اس وقت کی تلاش میں ہوتے تھے. جب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ اس وقت ادھر ادھر سے تلاشی لے کر جائزہ لیتے تھے کہ کون سی چیز وہ اٹھا سکتے ہیں. ایک دن ان میں سے ایک بندر چھوٹی سی جگہ سے گاڑی میں گھس گیا اور اس نے وہاں سے ہنی کولا کی ایک بوتل اٹھا لی. اب وہ لے کر باہر آیا, باقی دونوں بندر بھی اس کے ساتھ چل پڑے. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے جو ہم لے کر جا رہے ہیں. اللہ کی شان کہ ان میں اتنا نظم و ضبط تھا کہ ایک بندر نے اپنے ہاتھ میں ہنی کولا کی وہ بوتل پکڑی ہوئی تھی اور وہ جا رہا تھا, دوسرے دونوں بندر اس کے دائیں بائیں گن مین کی حیثیت سے جا رہے تھے تاکہ اس سے کوئی بوتل چھین نہ لے. چنانچہ وہ ساتھ چل رہے تھے. اب پہلے انہوں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ ڈھکنا بہت مضبوط ہوتا ہے جو بندے کے لیے کھولنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے بندر کے لیے کھولنا مشکل تھا. انہوں نے منہ سے بھی کھولنے کی کوشش کری, ویسے بھی کھولنے کی کوشش کی, لیکن وہ نہ کھولا. اس کے بعد ان میں سے ایک بندر وہ بوتل لے کر درخت پر چڑھ گیا. اب وہ درخت پر بیٹھا اس کو کھولنے میں لگا ہوا تھا مگر بوتل کھل نہیں رہی. ان کو پتا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اوپر نیچے ہو رہی ہے مگر ہے کیا یہ پتا نہیں چل رہا تھا کیونکہ وہ پلاسٹک کے اندر تھی. کھولنے کی کوشش میں اچانک اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹی اور نیچے پکے فرش کے اوپر آ کے گر گئی. بوتل کے اندر تو گیس ہوتی ہے, چنانچہ جیسے ہی وہ بوتل گری وہ پھٹ گئی. جیسے ہی وہ پھٹی اس بندر نے نیچے چھلانگ لگائی اور اس بوتل کو پینا شروع کر دیا. اب ان کو سمجھ لگ گئی کہ اس بوتل کو پینا کیسے ہے, لہذا وہ روزانہ جب مغرب کی جماعت شروع ہوتی بوتل چوری کرتے اور درخت کے اوپر جا کر اس کو نیچے گراتے, پھر جیسے ہی وہ بوتل گر کر پھٹنے لگتی اسی وقت کو چھلانگ لگا کر نیچے اترتے اور بوتل پینا شروع کر دیتے. اس طرح ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ان کو یہ عادت بھی پڑ گئی ہے. اصل میں خود میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں تو مزہ آ رہا ہے تو پڑھنا شروع کر دیا پورا کو پورا, ورنہ ارادہ تھا کہ اس کو سکپ کر دیں گے. بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک موروں کا قصہ ہے کہ وہ مور آ کر کے رکھ دیے تھے پنجرے کے اندر, کیونکہ ان کا پنجرا تیار نہیں ہوا تھا تو بندروں کے پنجرے میں تھوڑی دیر کے لیے مور کو رکھ دیا کہ جب تیار ہو جائے گا تو ان کو شفٹ کر دیں گے. تو اس وقت جب بندروں نے دیکھا کہ ان کے پنجرے کے اندر مور آئے ہوئے تو وہ اندر گھس گئے, موروں کو تھپڑ مارنے شروع کر دی. اللہ کی شان کی جہاں ایک پرانی گاڑی کھڑی ہوئی تھی, وہ بندر آتے تھے اور اس کا سائڈ کا شیشہ پکڑ کر کھیلتے تھے. وہ جو بیک ویو مرر ہوتا ہے سائڈ میں جو لگے ہوتے ہیں سائڈ ویو, تو ان کا شیشہ پکڑ کر کھیلتے تھے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اس شیشے کو توڑ ہی دیا. مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت اس گاڑی کا شیشہ انہوں نے توڑ دیا ہے اور ایک بندر شیشہ لے کر چھت کے اوپر چڑھ گیا اور ایک گھنٹے تک اس میں اپنی شکل دیکھتا رہا. جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا جا کر تم پتا کرو، ضرور وہ آنٹی ہوگی. جب انہوں نے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ وہ شیشہ لے جانے والی آنٹی ہی تھی، اور ایک گھنٹے تک وہ آنٹی اپنی شکل شیشے میں دیکھتی رہی تھی. بندروں کی باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جانور بھی آزادی کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح اگر کسی اور جاندار کو بھی پابند کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، جیسے جانور اور پرندے پابندی کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح انسان بھی فطرتاً پابندی کو پسند نہیں کرتا. اب اس کے اوپر اچھی خاصی تشریح کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ دیکھیں آگے اگر موقع ملا تو وہ کریں گے بھی. اب جو ہے نا اصل ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ آزادی انسان کی فطرت ہے. اسی طرح یہ آزادی انسان کی بھی فطرت ہے، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ بھی پابندی برداشت نہیں کرتا. آپ ذرا غور کریں، ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور آپ اس کو منع کر دیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں منع کیا گیا ہے، مجھے کیوں روکا گیا ہے. اس کے دل کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ بھائی جان بڑی آسانی سے باہر چلے جاتے ہیں اور امی ان کو کچھ بھی نہیں کہتی، اور جب میں نے باہر جانا ہو تو امی روکتی ہیں کہ تم اکیلے نہیں جا سکتے، میں بھی بھائی جان کی طرح بڑا ہو جاؤں تاکہ امی مجھے کہیں جانے سے نہ روکیں. وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اپنی مرضی سے آنا جانا شروع کر دوں گا، چاہے مسجد جاؤں چاہے اسکول جاؤں، مجھے کوئی نہیں روکے گا کہ تم اکیلے کیوں جا رہے ہو. وہ چھوٹا سا بچہ ہے مگر اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھی آزادی چاہتا ہے. کل ہمارے گھر اگزیکٹلی یہی چیز ہوئی کہ بھیا جو ہے وہ کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے، اور جو ان کی چھوٹی بہن تھی تو ان کی تھوڑی طبیعت خراب تھی، بخار تھا ان کو، ورنہ وہ بھی چلی جاتی ہیں کھیلنے کے لیے باہر. تو اب وہ رو رہی ہیں اور روتے روتے صرف یہی کہہ رہی ہیں کہ بھیا تو چلے جاتے ہیں میں کیوں نہیں جا سکتی، بھیا روزانہ چلے جاتے ہیں میں روزانہ کیوں نہیں جا سکتی. اب ان کو سمجھانا پڑا کہ بھائی اگر آپ بخار کی حالت میں باہر چلی جائیں گی تو پھر آپ کو نقصان ہوگا، آپ کا بخار بڑھ جائے گا. اگر بھیا کو بخار ہوتا خدا نہ خواستہ تو ہم بھیا کو بھی روک دیتے جانے سے. تو بھیا جو روزانہ جاتے ہیں تو وہ جا رہے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ان کو بخار نہیں ہے. تو یہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، چاہے کسی کے اوپر بھی لگائی جائیں، انسان کے اوپر ہوں یا حیوان کے اوپر بھی ہوں یا کسی اور چیز کے اوپر، پانی کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہو، ہے نا، وہ کس لیے لگائی جا رہی ہوتی ہیں؟ وہ اسی لیے لگائی جا رہی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس پابندی سے باہر نکلے گا تو وہ نقصان کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا دوسروں کا بھی نقصان کرے گا، ہے نا، اس وجہ سے پابندی لگائی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ پابندی جو ہے وہ پسند نہیں آتی. کس کو پسند نہیں آتی؟ اس کو پسند نہیں آتی کہ جس کی عقل میں اس پابندی کا فائدہ نہ آ رہا ہو، بلکہ اس کو جو ہے وہ پابندی اپنے اوپر بوجھ لگ رہی ہو، تو اس کو جو ہے یہ پابندی بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں حضرت یہاں پر جو موضوع بنا رہے ہیں نا، وہ موضوع تو بعد میں آئے گا، تو تمہید بنانے کے لیے جو دلیل کے طور پر، عقلی دلیل کے طور پر ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ کسی کو پابندی پسند نہیں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ ہر بچہ اٹھ کے کہے امی آپ پابندی لگاتی ہیں، جبھی تو میں پابندی پسند نہیں کرتا، اور حضرت جی نے بھی تو یہ فرمایا تھا کہ پابندی اچھی نہیں لگتی، اور ابو کو بولیں کہ ابو آپ پابندی لگاتے ہیں، ورنہ میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ مسجد بھی جاؤں گا، اپنی مرضی سے جو ہے وہ نماز بھی پڑھوں گا، اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ بھی کروں، آپ بس بولیں نا مجھے کچھ، ہے نا. پھر تو بھائی وہ 21st century اسلام اسی کو تو کہتے ہیں، 21st century کا اسلام ہے نا، جو میں کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا، اپنی عقل سے کروں گا، ہے نا، پابندی کوئی نہ لگائے. جبکہ پابندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے پابندیاں لگائی ہیں. ٹھیک ہے نا، جبھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ہے نا، کہ دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے، جنت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہ اس والی جنت میں پابندی ہوگی نہ اس جنت کے اندر. دنیا میں اگر آپ کسی گارڈن میں چلے جائیں کھیل کود کی، کوئی پابندی نہیں ہوتی، آزادی ہوتی ہے، جیسے چاہیں کھیلے کودیں، جیسے چاہیں اپنا وقت گزاریں. تو دنیا کی جنتوں کے اندر بھی پابندی نہیں ہوتی، تو دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے، پابندی کوئی نہیں ہوتی، جبکہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے، پابندی والی جگہ ہے، ایک قید خانہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قید خانہ اس کے لیے کیوں ہے؟ ایک تو اس کے پروردگار کی حکمت یہ ہے کہ یہاں پر آ کر کے اس کو آزمائش میں ڈالنا تھا، ہے نا، اس آزمائش کے اندر وہ پورا اترے گا، تب اس کو ہم جنت کی بلا پابندی والی زندگی عطا فرما دیں گے. ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے وہ پابندیوں کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے نا, وہ چیزیں بھی وہی ہیں جو کہ اس دنیا کے سسٹم کے مطابق اگر انسان ان چیزوں کی پابندی نہیں کرے گا یا ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا تو اس کا اپنا نقصان بھی ہے اور دوسروں کا نقصان بھی ہے. اگر شراب پیے گا مثال کے طور پر, شراب کو الحمدللہ سارے مولوی لوگ حرام سمجھتے ہیں ابھی بھی الحمدللہ, تو شراب پیے گا تو اپنا بھی جو ہے وہ حواس جو ہے وہ کھو بیٹھے گا, ہے نا, اپنا بھی جو ہے وقت ضائع کرے گا, اپنی بھی چیزوں کو جو ہے وہ توڑے پھوڑے گا, اپنے بھی گھر کو خراب کرے گا, اور ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی جا کر کے کچھ الٹی سیدھی کوئی حرکت کرے گا, کوئی نقصان پہنچائے گا, کوئی توڑے پھوڑے گا کچھ, تو دوسروں کا بھی نقصان اس کا اپنا بھی نقصان. تو پابندی لگا دی کہ بھائی آپ جو ہے وہ شراب یا شراب جیسی کوئی بھی چیز ہے جس کے اندر خمر موجود ہو آپ اس چیز کو نہیں پی سکتے, دنیا کا بھی نقصان نہ کریں اور اپنی آخرت کا بھی نقصان نہ کریں. ٹھیک ہے, تو پھر دین اسلام کی پابندی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیوں برداشت کرتے ہیں, وہ اسی وجہ سے برداشت کرتے ہیں کہ ایک تو ان کو اللہ کے نبیوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تم اس دنیا کے اندر پابندی برداشت کر لو گے نا تو تمہیں جنت ملے گی اور جنت میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی, جنت میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. چونکہ ایمان والوں کو نبی کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ نبی سچ بول رہے ہیں, واقعی ایسا ہی ہوگا کہ دنیا میں ہم پابندی برداشت کر لیں گے تو ہمیں آخرت میں پابندیاں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی, تو اس وجہ سے وہ دنیا کی پابندی برداشت کر لیتے ہیں. ہے نا بھائی, کیا مطلب کہ آزادی کے لیے وہ پابندی برداشت کرتے ہیں, اس دنیا کی پابندی کیوں برداشت کرتے ہیں, وہ پابندی کے لیے پابندی برداشت نہیں کرتے, پابندی فار دی سیک آف پابندی, پابندی فار دی سیک, ادھر بھی پابندی چلو پھر اس کے بعد پر ادھر بھی پابندی, پابندی فار دی سیک آف پابندی نہیں, پابندی فار دا سیک آف آزادی. کون سی والی آزادی؟ آخرت والی آزادی, جنت والی آزادی, ہے نا. تو پابندی تو پسند ہے نا مسلمان کو بھی, سوری آزادی تو پسند ہے نا کافر کو بھی, آزادی پسند ہے مومن کو بھی, آزادی پسند ہے کیونکہ دونوں ہی انسان ہیں, ہے نا. فرق دونوں میں کیا ہے؟ دونوں کو آزادی پسند ہے, اس کو بھی آزادی پسند ہے, اس کو بھی آزادی پسند ہے, فرق کیا ہو گیا ان دونوں کے درمیان؟ صرف ایک فرق ہو گیا, وہ یہ ہو گیا کہ اس کو رسول کے وعدے پر اعتماد نہیں ہے, اس کو رسول کے وعدے کے اوپر اعتماد ہے. کافر کہتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں, ہے نا, وہ تم کیا تمہیں مجھے کہانی دے رہے ہو, تم مجھے سٹوریاں دے رہے ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے نا مجھے جنت مل جائے گی, وہاں پہ جو ہے وہ بغیر پابندی والی زندگی مل جائے گی. میں نہیں مانتا تمہاری اس بات کو, میری آنکھوں سے تو وہ جنت نظر ہی نہیں آ رہی, کانوں کے اندر تو جنت کی آواز ہی نہیں آ رہی, ہے نا, جنت کو تو میں فیل ہی نہیں کر سکتا, جنت کو جو ہے میں ٹچ ہی نہیں کر سکتا, جنت کی خوشبوئیں میں سونگ ہی نہیں سکتا. تمہاری بات کے اوپر وعدہ, تمہارے وعدے پہ اعتماد کر کے میں جو ہے دنیا کی پابندیاں برداشت کر لوں؟ نہیں, مجھے تمہارے وعدے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے بے شک میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی جنت کو, میرے کان نہیں سن رہے جنت کی آوازوں کو, میری ناک جو ہے وہ سونگ نہیں رہی جنت کی خوشبوؤں کو, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, میں اس کے اوپر اعتماد کرتا ہوں, میں اس کے لیے تیار ہوں, آپ کی بات مان کر کے اس دنیا کی ساری پابندیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں یہاں پر اپنی من مرضی پوری نہیں کروں گا. تو حضرت کا جو موضوع ہے اسی موضوع کو کی تشریح کیا, ورنہ پھر سارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے, ہے نا, سارے کے یعنی بڑے بھی بڑوں کے گلے پڑ جائیں گے, مرد عورتوں کے اور عورتیں مرد کی, اور بچے جو ہیں بڑوں کے اور بڑے بچوں کے, سب ایک دوسرے, سب کی آزادی ہے نا, کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا آزادی پسند ہے. نہیں, تشریح ہوتی ہے ہر چیز کی, تشریح کے بغیر شیطان جو ہے نا پھر وہ کام خراب کر دیتا ہے. تو دین کی پابندیاں جو ہیں وہ جنت کے وعدے کی وجہ سے انسان برداشت کرتا ہے, اگر اس کو اعتماد نہیں ہے تو وہ پابندی برداشت نہیں کر سکتا, نہیں کرے گا کبھی بھی. اس لیے ہر انسان بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنی زندگی گزارنے کی آزادی ہو, اس کا چلنا پھرنا, کام کاج, تمام اعمال اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہوں. کافر چاہتا ہے کہ اس کی مرضی پوری ہو, مومن چاہتا ہے کہ اس کی مرضی پوری ہو. مومن کی مرضی اور کافر کی مرضی میں فرق ہے. اصل میں کافر چاہتا ہے کہ اس کی مرضی یہاں پوری ہو, تو اس کو جو ہے نا وہ ایسی زندگی گزارنے کی آزادی دی جائے کہ جس میں اس کی مرضیاں یہاں پوری ہو سکیں, شراب کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو, فلموں کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو, کیسے بھی آپ کپڑے پہن کر کے یا نہ پہن کر کے آپ باہر نکلیں کوئی پابندی نہ ہو, ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی پوری ہو. مومن کیا چاہتا ہے کہ اس کی مرضی پوری ہو؟ مومن کی مرضی کیا ہے؟ مومن کی مرضی جو ہے, یہی فرق ہے آج کے مومن میں اور اصل مومن میں, مومن کی مرضی کیا ہے, اس کی مرضی جنت میں جا کے پوری ہو جائے, اس کو جنت مل جائے, ہے نا. یہاں پہ اس کی مرضی پوری نہیں ہو, جنت میں اس کی مرضی پوری ہو. اس کے لیے وہ ایک موافق ماحول چاہتا ہے اس دنیا کے اندر, تاکہ وہ جنت کی مرضی پوری کرنے والی زندگی یہاں پہ گزار سکے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے, کہ جنت میں میری مرضی پوری ہو. اس دنیا کے اندر ایسا ماحول ہونا چاہیے, ایسی سچویشن ہونی چاہیے, ایسے قوانین ہونے چاہیے, ایسا جو ہے وہ سسٹم ہونا چاہیے دنیا کا, تاکہ وہ جنت کی مرضی پوری کرنا اس کے لیے آسان ہو سکے, ممکن ہو سکے, اور اس کی اولادوں کے لیے بھی ممکن ہو سکے. صرف اس کے لیے نہیں, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں تو اکیلا جنت میں چلا جاؤں, میرا بیٹا جہنم میں چلے, میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں, میری بیٹی اور میری بیوی اور میری ماں اور میری بہن اور میری ساری جو ہے نا عورتیں گھر کی, وہ ساری کی ساری جہنم میں چلیں, میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں. نہیں, وہ اپنے آپ کو بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی یہاں پہ پوری ہو, یعنی شریعت والا ماحول ہو, سنت والا ماحول ہو, حیا اور پاکدامنی والا ماحول ہو, ایسے ادارے ہوں جو کہ حیا اور پاکدامنی کا انتظام کرتے ہوں, ایسا تعلیمی نظام ہو جو کہ حیا اور پاکدامنی سکھاتا ہو اس کے اولادوں کو, اس کو ہے نا, بل بورڈز نہ لگے ہوں جس کے اوپر اڑیاں عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں, ہر طرف سے موسیقی کی آوازیں نہ آ رہی ہوں, رائٹ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے. مومن اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے. کون سی مرضی؟ آخرت والی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے. اور جس دن مومن نے دنیا والی مرضی پوری کرنے کی زندگی شروع کر دی, اس دن اس کا ہو گیا بیڑا غرق. لمبی داڑھی, اوپر ٹوپی, سر پہ امامہ, اور جو ہے وہ شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر, یہ والی مرضی تو پوری کر لی دنیا میں, لیکن باقی کسی چیز کی پابندی نہیں, ہے نا. باقی جو ہے وہ پردہ نہیں کرنا, عورتوں سے پردہ نہیں کرنا, عورتوں کو پردہ کی ترغیب نہیں دینا, ہے نا, شریعت کی جو ہے پابندی نہ کرنا, کاروبار شریعت کے مطابق نہ کرنا, کیونکہ اس دنیا کے اندر مرضی پوری کرنی ہے مجھے. دنیا میں میرا کاروبار اچھا ہونا چاہیے, دنیا میں میرا جو ہے وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ اچھا ہونا چاہیے, دنیا میں جو ہے وہ مجھے ہر ایک سے جو ہے وہ پیٹ شاباش ملنی چاہیے, ہے نا. تو یہ جو مومن ہے نا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, یہاں پہ تھوڑی سی پابندی برداشت کر لی, کپڑے چینج کر لیے, شکل صورت چینج کر لی, ٹھیک ہے نا, لیکن کاروبار میں پابندی برداشت نہیں ہے نا, گھر کے اندر پابندی برداشت نہیں ہے, پردے کی پابندی برداشت نہیں ہے, یہ مومن جو ہوتا ہے نا, پھر اس کا پھر وہی ہوتا ہے, نہ اس کو دنیا ملتی ہے, نہ اس کو دین ملتا ہے, نہ اس کو آخرت ملتی ہے, نہ اس کو جو ہے وہ دنیا کی عزتیں مل رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ تو اس کی تشریح ہو گئی. اچھا, اب آگے فرماتے ہیں کہ بعض ممالک میں مسلمانوں پر ناگوار پابندیاں, ہے نا, یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ جی وہ آخرت والی زندگی میں اپنی آزادی حاصل کریں, لیکن بعض ملکوں کے اندر جو ہے وہ ان کی اس آزادی کے اوپر پابندی ہے. کئی ایسے ملک بھی ہیں, فرماتے ہیں کہ کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں, مگر وہاں پر مسلمانوں کا اختیار نہیں چلتا, چونکہ وہاں پر کفر کا اختیار ہے, اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر, سب سے پہلے کس کے دن, کون سا ملک آتا ہے مثال کے طور پہ؟ بالکل غلط. جی, ایسا ہے ہی نہیں اصل میں, جب حضرت نے بھی مثال نہیں دی انڈیا کی. فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ وسط ایشیا کی ریاستوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر انہوں نے ایک ایسا قانون بنایا ہوا ہے کہ جب تک بندے کی داڑھی کالی ہے وہ داڑھی رکھ ہی نہیں سکتا, صرف وہ بندہ داڑھی رکھ سکتا ہے جس کی داڑھی سفید ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک پہ رہنے والا کوئی نوجوان اپنے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں سجا سکتا. یہ کیسی عجیب بات ہے, ہے نا. ازبکستان, تاجکستان, یہ سارے مسلمان ناموں والے ملک ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پر پابندی کیا ہے کہ جب آپ نوجوان ہیں تب آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے. اب اس وقت یہ پابندی شاید نہیں ہے, لیکن حضرت شاید اس وقت کی بات کریں جب گئے تھے وہاں پر, لاہور سے تاخا کے بخارا و سمرقند جو کتاب لکھی ہے نا, اس ٹرپ کے بارے میں فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ پر جانے کا موقع ملا, وہاں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اب فجر کا وقت ہے, اس وقت مسجد تو کھلے گی نہیں, اس لیے ہم یہیں جماعت کروا لیتے ہیں. میں نے پوچھا مسجد نہیں کھلے گی؟ کہنے لگے یہاں پر حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ فجر, مغرب اور عشاء کی نمازیں چونکہ اندھیرے میں ہوتی ہیں, اس لیے اندھیرے کے وقت مسجد کھول ہی نہیں سکتے, مسجد کو تالا لگا ہوا ہے. کئی لوگ ان اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی تھے. میں نے خود دیکھا کہ مسجد کو تالا لگا ہوا ہے, انہوں نے اپنی جائے نماز بچھائی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ مسجد میں مؤذن بھی تھا, امام بھی تھا, پورا نظام تھا, مگر حکومت نے پابندی لگا دی کہ یہ مسجد دو نمازوں کے لیے کھل سکتی, ظہر اور عصر کے لیے, اور تین نمازوں کے لیے کھلی نہیں سکتی. اب آپ بتائیں, اگر کسی ملک میں یہ پابندی ہو تو ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں؟ کتنے ملک ہیں کہ جہاں پر عورت کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے, عورت وہاں پر اپنا چہرہ ڈھانپ ہی نہیں سکتی, اس کو چہرہ لازمن کھلا رکھنا ہے. ہاں, یہ والی جو بات ہے یہ فرانس ہے نا اور ویسٹرن یورپ کے چند ممالک. تو اس جملے کے اندر تشریح کیا کہ ایک تو ویسٹرن یورپ کے ممالک ہیں جہاں پر کہ بے لباس ہونے کی تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن چہرہ ڈھکنے کی پابندی ہے, اور دوسری اس کے اندر کیا تشریح ہے کہ حجاب چہرہ ڈھکنے کو کہتے ہیں, یہ ہیڈ سکارف جو ہے نا یہ حجاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیڈ سکارف ہوتا ہے, وہ حجاب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بہرحال تو پاکستان میں آزادی کی نعمت, اب آئیں اصل موضوع کے اوپر, آزادی کی قدر, ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی کی نعمت, اگر ایسی پابندیاں کئی ملکوں میں ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیا ہے کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, مسجدوں میں جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے لکھے ہوئے ملتے ہیں. ایک پرچہ لکھا ہوا آ جاتا ہے اور خطیب صاحب اس پرچے کے مضمون کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں, بس یہ جمعے کا خطبہ ہو گیا. اگر وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بولیں گے تو ان کو اس کام سے نکال دیا جائے گا, لہذا ان کو بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ خطبہ جمعہ کا عنوان بھی اپنی مرضی کا سوچ سکتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی اپنی مرضی سے پہنچا سکتے ہیں, آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی بچہ پورے دین پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے سر پر ٹوپی کیوں رکھی ہوئی ہے, تم نے کرتا ایسا کیوں پہنا ہوا ہے, تم نے اپنے ٹخنے ننگے کیوں کیے ہوئے ہیں, تم اس چھوٹی سی عمر میں صبح صبح اٹھ کر مسجد میں کیوں چلے جاتے ہو. تو جس جگہ پر اللہ کے حکم پر عمل کرنا اتنا آسان ہو, آپ بتائیے کہ وہ ملک ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے, ہم اس کی صحیح معنوں میں قدردانی نہیں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کفر پھر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے. جس طرح بندروں کو آزادی اور پرندوں کو آزادی اور انسان کو آزادی کے اوپر اچھی خاصی تشریح کری تھی نا, ورنہ تو سب ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے, اسی طریقے سے اس پیراگراف کی بھی اچھی خاصی تشریح کی ضرورت ہے نا, کہ پاکستان کے اندر جمعے کے خطبے کی جو آزادی ہے تو یہ کہاں سے ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیوں ہے, یہ ہے نا, اور ٹوپی پہننے کی آزادی, فلانے کرنے کی آزادی, تو کیا ٹوٹل دین یہی ہے؟ یہ جو چار چیزیں حضرت نے بتائی ہیں کہ کامل کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہے پاکستان کے اندر, تو اس میں کیا فرمایا, ٹوپی کیوں رکھی ہوئی ہے, کرتا کیوں پہنا ہوا ہے, ٹخنے ننگے کیوں کیے ہوئے ہیں, اور چھوٹی عمر میں اٹھ کر کے مسجد کیوں چلے جاتے ہو؟ کیا کامل دین یہی چار چیزیں ہیں؟ نہیں, کامل دین یہ چار چیزیں نہیں ہیں. کامل دین میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اس بیان کے اندر وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ بیان کریں گے تو پھر بیان کا ٹاپک ہی دوسرا ہو جائے گا, اور ایک مختصر ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر کہ آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر بیٹھ کر کے آپ ٹینجنٹ میں جا کر کے پورا کا پورا جو ہے وہ کامل دین تو ڈسکرائب نہیں کر سکتے نا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے چند جو ہے وہ ظاہری دین کی چند علامات بتا دیں, لیکن اگر اس سے مزید آگے جائیں تو وہ بھی پابندیاں پاکستان کے اندر نہیں ملتی ہیں. لیکن کیوں نہیں ملتی ہیں, کیسے نہیں ملتی ہیں, اس کی بھی بڑی تفصیل ہے. اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے اور مشائخ عظام نے کتنے صبر کے ساتھ اور کتنی برداشت کے ساتھ اور کتنی حکمت کے ساتھ, لوگوں کی گالیاں تو بہت سنی ہیں, لوگوں کے جوتے بھی بہت برداشت کیے ہیں, اور بہت بہت یعنی بھوک افلاس کے اندر بھی اپنا وقت اچھا خاصا بہتوں نے گزارا ہے, اور دوسری قسم کی بھی جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کری ہیں, لیکن اس چیز کے اوپر ڈٹے رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مدارس بند نہ ہو سکیں. بہت گالیاں, آج تو سب سے زیادہ گالیاں کھا رہے ہیں, سب سے زیادہ جو ہے برا بھلا سن رہے ہیں, اور ہر ایک کو جو ہے نا وہ گویا کہ ایک 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 مذاق میں جو ہے نا وہ علماء کے اوپر طنز کرنا جو ہے وہ آ گیا ہے, اور جو سمجھ میں آ رہی ہے جس کے بلکہ سمجھ میں نہ آ رہی ہے جبھی تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ اس سے بے پرواہ ہو کر کے گالیاں دے لو, برا سمجھ لو, کتنا ہی کچھ کر لو, لیکن ہم نے اس ملک کے اندر حکمت سے ہی کام کرنا ہے. ہم نے اس ملک کے اندر مدارس کو بند نہیں ہونے دینا ہے, مدارس کو بند نہیں ہونے دینا ہے. تو ایسے نہیں اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ جمعہ کا خطبہ اپنی مرضی سے چل رہا, ایسے نہیں چل رہا دنیا اس ملک کے اندر جمعہ کا خطبہ اپنی مرضی سے, ایسے نہیں جو ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا, بلکہ بہت زیادہ اس کے اندر تفصیل موجود ہے. اور یہ تفصیل جو ہے وہ کسی کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ ان حضرات کے پاس آ کر کے انگیج نہ ہو, ان کے پاس بیٹھے نہ, اور طالب علمانہ نیت کے ساتھ ان سے جو ہے وہ سوال کرنا نہ شروع کرے, پوچھنا نہ شروع کرے, سمجھنا نہ شروع کرے. اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ علماء اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. سپرفیشل طریقے سے یا ٹی وی کے اسکرین دیکھ کر کے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی نا. جیسے ابھی کلاس میں بھی بات ہوئی تھی کہ جی پاکستانی نوجوان اتنا مایوس کیوں ہو رہا ہے, بھائی آپ مایوسی کے ذرائع کی طرف جا رہے ہیں, آپ امید کی ذرائع سے جو ہے وہ ہر وقت کنی کتراتے رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے ان کو اوائڈ کرتے رہتے ہیں, ہر وقت امید کے ذرائع کے بارے میں جو ہے وہ الٹا آپ نیگیٹو اوپینین ہی رکھتے ہیں, تو آپ کو امید کہاں سے ملے گی؟ آپ تو مایوسی جو ہے وہ کما رہے ہیں, آپ تو مایوسی یعنی اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں مایوسی کے اندر. تو اب کس کا قصور ہے اس کے اندر کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں؟ کس کا قصور ہے کہ اس کے اندر آپ مایوس ہو رہے ہیں؟ نو ون ایلس ایکسپٹ یو, سوائے آپ کے. آپ اس کے مجرم ہیں کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں. جبھی تو مایوسی کی جو انتہا ہوتی ہے, انتہا درجے کی مایوسی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان لے لیتا ہے. مظلوم پاکستانی مظلوم پاکستانی اپنی جان لے لیتا ہے, کیونکہ میں اتنی زیادہ جو ہے وہ حد طرف سے تو اس مظلوم پاکستانی ہو یا مظلوم انسان ہو جو کہ اپنی جان لے لیتا ہے, مایوسی کی انتہا درجے کو پہنچ کر کے انسان اپنی جان لیتا ہے نا. جو رحمت للعالمین ارحم الراحمین, رحمت للعالمین تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا, ارحم الراحمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ کیا کرتی ہے جو اپنی جان لے لیتا ہے؟ مظلوم انسان جس نے اپنی جان لے لی, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو ابدن سزا ملتی ہے, ابدن سزا ملتی ہے اس کو. اور جہنم میں اس کو اسی طریقے سے مارا جا رہا ہوتا ہے ویسے, بلکہ وہ خود اپنی جان لے رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے اس نے دنیا کے اندر اپنی جان لی تھی. تو مایوس ہو جانا یہ تو عظیم ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کے اوپر جہنم کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ سزا ملتی رہے گی. اگر ایمان والا تھا تو پھر اتنا عرصے تک سزا ملتی رہے گی کہ جس کو کہ ابدی سزا سے تعبیر کیا, حالانکہ وہ ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا ایمان کی وجہ سے. تو مایوس ہو جانا پھر کوئی لگژری ہے کوئی یعنی کوئی اچھی بات ہے مایوس ہو جانا؟ نہیں, یہ تو گناہ ہے, یہ تو جرم ہے مایوس ہو جانا, اور آپ خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں ذرائع رکھے ہوئے, امید کے ذرائع بھی رکھے ہوئے ہیں, ہر زمانے کے اندر امید. یہ جو کہتے ہیں نا زمانے کے ساتھ چلنا, کون سے زمانے کے ساتھ چلنا؟ اسی زمانے کے اندر نبی بھی ہوتے ہیں, اسی زمانے کے اندر ابو جہل بھی ہوتے ہیں, فرعون بھی ہوتے ہیں. آپ نے خود چوائس کری ہے نا کہ آپ نبی کے ساتھ نہیں ہوئے, آپ جو ہے وہ فرعون کے ساتھ ہو گئے. اس چوائس واز اٹ, آپ کی اپنی چوائس ہے. آپ نے نبی کو چوز نہیں کیا, آپ نے فرعون کو چوز کیا, یو ایسک فار اٹ. اسی طرح ہر زمانے کے اندر نبیوں کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہر زمانے کے اندر نبی کے ورثہ موجود ہیں. آپ ان کی محفلوں میں جانے کی بجائے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے, ان سے سیکھنے کی بجائے, آپ جو ہے نا وہ جا کر کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ جو ہے فلانا انالیسس کر سن رہے ہیں, آپ جو ہے فلانے سیاستدان اور سیاسی تجزیے نگاروں کے اوپر جو ہے وہ اپنا وقت لگائے چلے جا رہے ہیں. آپ کو اکانومسٹ پڑھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, فائنینشیل انالسٹ پتہ نہیں کون کون سے جو ہے نا وہ جو کہ بتاتے رہتے ہیں ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ ہو گیا ایسے ہو گیا, گولڈ کی پرائس ایسے ہو گئی اور آئل کی پرائس ایسے ہو گئی اور پاکستان کے اندر یہ ایسے ہو گیا یہ ویسے ہو گیا, ہر چیز آپ کو پتا ہوتی ہے. کیسے پتا ہے بھائی؟ سوتے ہوئے میں کیا آپ کے اوپر وہی آ گئی تھی؟ یو اسپینڈ یور ٹائم آن اٹ نا, آپ نے وقت لگایا نا ان چیزوں کو پڑھنے کے اوپر, ان چیزوں کو سمجھنے کے اوپر, ان کا علم حاصل کرنے کے اوپر, تب آپ کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں نا. پتا ہے نا کہ پاکستان, کوئی کہتا ہے یہ پاکستان تو پتا نہیں بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا, ختم ہونے والا ہے پاکستان. بھائی آپ کی مرضی, آپ جا کے بیٹھے اللہ والوں کے پاس, آپ کو پتا چلے گا کوئی نہیں پاکستان ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, خیر ہو نہ ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے چاہے ہو یا نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ جی آزادی کی قدر کریں بھائی, دیکھیں کہ کفر کی, دیکھیں حضرت کے جو آخری جملہ ہے نا کہ ہم نے صحیح معنوں میں قدردانی کی قدر نہیں, آزادی کی قدر نہیں کری ہے نا, تو اس وجہ سے کفر کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ آزادی مل گئی کیونکہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں کری نا. تو کہتے ہیں یہ دیکھیں کفر کی ضرورت تو یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ ملک ہمارا ہے, ہم دین کے مطابق رہنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں اس کے مطابق رہنے نہیں دیتے. داڑھی والوں کو برا کہنا, پگڑی والوں کو برا کہنا, مدارس کے طلباء کو برا کہنا, یہ تو کفر نے وتیرہ ہی بنا لی ہے. بھائی یہ ملک ہمارا ہے, ہمارا گھر ہے اور ہمارا دیش ہے, ہم اپنے اللہ کے حکم کے مطابق یہاں رہنا چاہتے ہیں, آپ اس میں کیسے رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ بھائی یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم آزادی کی قدر کریں گے. ٹھیک ہے نا, کہ کفر کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر کے ہمارے اپنے گھر کے اندر آ کر کے ہمیں اس قسم کی باتیں کہیں, لیکن یہ ایسی نہیں ہوگا جب ہم اس آزادی کی قدر کریں گے. اگر ہم ہی اس آزادی کی ناقدری کریں تو پھر کفر تو ہمیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا, جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ہوا. خالی پاکستان واحد تو اسلامی ملک یا مسلمان ملک نہیں ہے نا, یہ تاجکستان, ازبکستان, کازاخستان اور سارے کستان جو ہیں اور دوسرے جو ممالک ہیں سارے مسلمانوں کے ملک ہیں نا. وہاں پہ کہاں گیا البینیا, بوسنیا, حالات نہیں پتا کیا ہوا وہاں پہ, بغیر نکاح کرنا نہیں آتا کسی کو, اللہ کا نام کسی کو نہیں لینا آتا. شام کے اندر کیا اس وقت کے حالات چل رہے ہیں؟ تو بھائی ہم اس ملک کی قدر کریں گے تب جو ہے وہ اللہ کا نام لینا ہمارے لیے ممکن ہوگا, ورنہ تو وہ اللہ کا نام ہی یہاں سے ختم کر دیں گے. اپنے دشمن کو پہچانیے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس ملک میں دین کا اتنا نام تھا, اتنی محبت تھی کہ یہ جو آج تقریب کی جا رہی ہے اس کو منعقد کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی جب حضرت چھوٹے تھے, یعنی 1950s کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے نا یہ تقریبات کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. کیا مطلب؟ یہ جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا ختم بخاری شریف کی تقریب ہو رہی ہے, یہ کہاں سے آگے ختم بخاری شریف کی تقریب؟ پہلے نہیں ہوتی تھی کہیں ختم بخاری شریف کی تقریب. یہ تقریبات کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اس لیے کہ دہائی دیتے ہیں کہ دیکھو اتنا بوڑھا شخص یہ بھی جو ہے وہ دین کی طرف آ سکتا ہے, اتنا جو ہے وہ دنیاوی ایجوکیٹڈ شخص یہ بھی دین کی طرف آ سکتا ہے, اتنا دین کے جو ہے وہ الحمدللہ لوگ ہیں ابھی بھی. یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں, مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے ہوتی ہے, ورنہ بخاری شریف کی تقریب پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی اور اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی. تو اس کے اوپر اعتراض بھی آج کل جو کافی لوگ کر رہے ہیں نا کہ یہ پیر ذوالفقار کے مدرسے کے اندر بخاری شریف کی تقریب کیوں ہوتی ہے, تو بھائی مجبوراً ہوتی ہے, اس وقت ضرورت پیش آ گئی ایسی تقریبات کرنے کی, ورنہ یہ کوئی دین کے اندر ایک نئی بدعت ایجاد نہیں کر رہے وہ کہ جی بخاری شریف کے ختم کے اوپر تقریب کرنا شروع ہو گئے. ہر بندے کے اندر ایک جذبہ تھا, محبت تھی, ایمان تھا اور کام چل رہا تھا. اب کیا ہوا کہ کفر نے ہمارے نوجوانوں کو برگشتہ کرنا شروع کر دیا, ہمارے نوجوانوں کو پیسے اور دنیا کی دوسری سہولیات کے لالچ میں ملک کے خلاف کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایسے بندے بھیجنا شروع کر دیے جو اس ملک ہی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں, وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں, بلکہ وہ ہماری آزادی کے دشمن ہیں. اور وہ بندہ جو ہماری آزادی کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن کہلائے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آزادی سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے, یعنی مسلمان اپنی آزادی سے محبت کرتا ہے تاکہ اس کو جنت میں آزادی مل سکے, اس دنیا کے اندر وہ پابندی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو ہم نے یہ ملک لیا کس لیے بھائی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, اور ہم یہاں پہ آ کر کے اسلامی نظام, اب اسلامی نظام کے لیے ملک لے لیا, اب اس کے بعد جو ہے اس کی قدر ہی کوئی نہیں کر رہے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے اندر بہت زیادہ فعال تھے, حضرت علامہ شبیر احمد عثماری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب سے سینئر بزرگ ہوتے تھے جو کہ تحریک پاکستان کی حمایت کر رہے تھے. اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے جونیئر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, جن کے ہم معرف القرآن پڑھا کرتے ہیں. تو ایک دفعہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے جلسے کے اندر کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ جو پاکستان اگر بن گیا نا تو وہاں پہ کون سا والا قانون نافذ ہوگا, کون سا والا قانون نافذ ہوگا؟ اب سیاسی رکن کے طور پر یہ جلسہ کر رہے تھے نا, تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ سیاسی جواب ہونا چاہیے تھا, جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہو جی ہم تو پاکستان مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر جو ہے اسلام کا قانون نافذ ہوگا. نہیں, مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ جو تھا نا, یہ اللہ والے تھے, یہ بصیرت والے تھے, یہ حقیقت سے واقف تھے کہ مسلمانوں کا کیا حال چل رہا ہے. امید اپنی جگہ پر, امید کی وجہ سے کام ضرور کر رہے تھے, لیکن اندر سے حقیقت بھی تو پتا ہوتی ہے نا. جو انسانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کو پیشنٹ کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو اور کس کو پتا ہوگا. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جواب نہیں دیا کہ پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا. مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جواب دیا, جیسے پاکستان کے لوگ ہوں گے پاکستان میں ویسا ہی قانون نافذ ہوگا. جیسے پاکستان میں لوگ ہوں گے پاکستان میں ویسا ہی قانون نافذ ہوگا. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لیں, ہم ہیں اسلامی قانون والے لوگ, اپنے گھر میں اپنی ذات کے اوپر تو اسلامی قانون نافذ نہیں کرتے, پورے ملک میں کہاں سے نافذ کریں گے؟ تو قصور تو سارا کا سارا عوام کا ہی ہے, حکومتیں تو اوپر سے آتی ہیں چلی جاتی ہیں, عوام کا مسئلہ ہے سارا کا سارا. تو وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنا بھی انسان کی فطرت ہے, جہاں انسان رہتا ہے اس کو اس جگہ سے طبعاً محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وطن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہاں پہ انسان رہتا ہے, یا اس کی پیدائش وہاں پہ ہوئی ہوتی ہے اور وہیں پہ ساری زندگی گزری ہوتی ہے, یا بچپن میں وہ اس جگہ پہ آ گیا ہوتا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا وقت جو ہے وہ اسی جگہ پہ زیادہ گزرا ہوتا ہے, وہی اس کا وطن بن جاتا ہے. اب چاہے یہ وطن جو ہے وہ سعودی عرب کسی کا بن گیا ہو, کسی کا وطن جو ہے وہ یورپ کا کوئی ملک بن گیا ہو, کسی کا امریکہ بن گیا ہو, کسی کا پاکستان بن گیا ہو. ہمارے والد صاحب جو ہے وہ انڈیا کے ہیں, وہاں پیدا ہوئے تھے سارے کے سارے, کتنے نسلیں جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہی, لیکن یہاں پر آ گئے, اب جو ہے پاکستان کو اپنا وطن کہتے ہیں, جب شاید 20 سال کی عمر میں کسی وقت تھے یہاں پر آ گئے, اب وہ پاکستان کو اپنا وطن کہتے ہیں. ہم تو پیدا ہی پاکستان کے اندر ہوئے تو ہم تو 100% پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں, انڈین تو نہیں کہتے اپنے آپ کو. تو وطن کی یہ تعریف ہے. بس اس کے لیے اس جگہ سے جہاں کہیں دور جانا مشکل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن سے محبت, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ آج کل کافی جو ہے نا وہ انڈر ڈسکشن آ گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر اتنی ڈسکشن, کیونکہ اب دین کی طرف لوگ آ رہے ہیں نا. پچھلے چند ہفتے پہلے بھی بات ہوئی تھی, یہ سارا کا سارا جو فیمنزم کا ڈرامہ اور دوسرے ڈرامے جو ہیں, دجالی ڈرامے اور فیمنزم کے ڈرامے, وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنی تکلیف ان کو, اتنی ٹینشن کیوں ہو گئی ہے ان کو ان سب چیزوں کی کرنے کی, ضرورت کیوں پیش آ گئی یہ سب کرنے کی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ دین کی طرف آئے پچھلے 20-25 سال کے اندر. اب اس ریلے کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے, اسی وجہ سے جو ہے نا یہ دجالی طریقوں سے دین کی طرف آنے والوں کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. روک نہیں سکتے اس ریلے کو, یہ کوئی نہیں روک سکتا اس ریلے کو, اپنی بیوقوفی کے اندر اس ریلے کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا بڑا ریلا ہے یہ, اتنا بڑا ریلا ہے یہ, تو کسی کو فیمنزم کے راستے سے ہٹاتے ہیں, کسی کو کسی دجال کو کھڑا کر کے اس کی مدد سے جو ہے وہ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ کسی اور نعرے کے ذریعے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ سالہ کے سالہ ہے ان کا, یہ ریلا ہے جو کہ دین کی طرف آ رہا ہے. تو جب یہ ریلا دین کی طرف آیا تو اب جو ہے نا وہ نیشنلزم جو ہے نا اس کو دین سے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا غم تھا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے غار ثور سے نکلے, اس وقت پہاڑ کے اوپر تھے اور مکہ مکرمہ کی آبادی نیچے تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر فرمایا, واللہ اللہ کی قسم, انکی لخیر ارض اللہ, بے شک تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں سب سے زیادہ بہترین جگہ ہے مکہ مکرمہ. واحب ارض اللہ الی اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے محبوب تو ہی ہے, کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا وہاں پہ, ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات نازل ہوتی ہیں, کعبۃ اللہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے. تو فرمایا کہ احب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت, اور اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال نہیں دیتے, یہ لوگ کفار مکہ اگر مجھے یہاں سے نکالتے نا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا. اب اس کے اوپر پچھلے ہفتوں ہم نے ایک بات کری تھی بچوں کی کلاس کے اندر بھی اور یہاں جمعے کے بیان کے اندر بھی, کہ نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا
کہ مکہ مکرمہ میں جو گھاس تھی وہ اب ایسی ہے, فلاں جگہ پر کیفیت ایسی ہے, فلاں جگہ پر ایسی ہے. ہمیں بتا دیں کہ کراچی کے اندر فلاں جگہ پر جو ہے وہ اب یہ بن گیا ہے اور اب وہاں کی سڑک ایسی ہے, اور ہم بڑا خوش ہوتے ہیں جیسا کراچی کے اندر بتا رہے ہیں.
تو جیسے ہی انہوں نے مکہ مکرمہ کے بارے میں بات بتانی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے فرمایا, حسبک یا اصیل لا تحزننا, بس کرے اسے, بس کرے اصیل, ہمیں آپ مغموم نہ کریں. مکہ مکرمہ کے بارے میں بتا کر کے ہمیں آپ مغموم نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو چار نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادت مندی عطا فرما دی ہے. ان تکون زوجتہ موافقہ, بات ماننے والی بیوی, وہ اولادہ ابرارن, فرما بردار اولاد, و اخوانہ صالحین, صالح اور نیک بھائی, ورثہ فی بلدہ الذی فیہ اہلہ, اور وطن کی روزی جہاں اس کے اہل و عیال رہتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وطن کے اندر روزی دے دے, اس کو وطن کے باہر نہ جانا پڑے, ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جو پردیس کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, وہ ساری زندگی باہر گزار دیتے ہیں, ان کو اپنے وطن میں آنا نصیب ہی نہیں ہوتا. اپنا گھونسلہ اپنا, کچا ہو یا پکا. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, اگرچہ ٹائم ختم ہو چکا ہے لیکن اس کو ہم ذرا بھی آخری پوائنٹ کے طور پر پڑھ لیتے ہیں, کہ وطن سے محبت ایمان کی دلیل ہے. وطن سے محبت ایمان کی دلیل ہے. زین الدین عبد الرحمن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حب الوطنی من الایمان, حب الوطنی من الایمان, کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے. یعنی وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے, ایمان کی دلیل ہے. بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ غلط سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا ایمان ہے. بھائی اس سے مراد ہے وطن اصلی. اور انسان کا اصلی وطن کون سا ہے؟ اصلی وطن جنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا رکھا تھا جنت میں, اس لیے جنت ہمارا وطن اصلی ہے. یہ دنیا تو وطن اقامت ہے, ہم یہاں آئے ہیں, رہیں گے اور پھر اپنے اصلی وطن واپس چلے جائیں گے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب یہ تھا کہ دل میں جنت کا اشتیاق اور محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, تو نہ انڈیا والے یہ سمجھنا شروع ہو جائے آج سے کہ جی وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی, بھائی ایک طبی چیز ہے, اس کو ایمان کا حصہ مت بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان سے محبت جو ہے یہ بھی ایک طبی چیز ہے. کراچی سے محبت ہو, لاہور سے محبت ہو, اسلام آباد سے محبت ہو, یا لندن سے محبت ہو, یا جو ہے وہ امریکہ کے کسی شہر سے محبت ہو, یہ طبیعت والی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایمان اگر وطن سے محبت ایمان ہی ہوتا نا تو پھر نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کی, بھائی ایمان مکہ مکرمہ میرا وطن ہے, میرا ایمان ہے, تو میں ادھر ہی رہوں. جیسے کہ ہمارے ملی نغمے ایک سے ایک بنائے ہوئے ہیں, دین اور پاکستان دونوں ایک ایک. اس کے اوپر پھر اچھا خاصا بھی بیان رہتا ہے میرے خیال میں, ایک اور بیان, ایک اور جو ہے وہ مجلس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی مکمل کرنے کے لیے کم از کم. تو ہے یہ خطبات فقیر کی 47 جلد کے اندر آخری بیان. اگر آپ کو کہیں سے یہ مل جائے تو ضرور سے اس کو خود بھی مطالعے میں رکھیں, اور کوئی سوال ہو کوئی اس کے بارے میں مزید تفصیل سے سمجھنا ہو تو وہ پھر ہم سے پوچھیں, انشاءاللہ ہم سمجھانے کی وہاں پہ بھی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور ان کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں, تو اس کے لیے دل میں سچی پکی توبہ کی نیت کر لینا چاہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو قبول فرما لے اور اس کے ساتھ ان کلمات کے پیچھے پیچھے دہرا دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کے بات پڑھنے سے توبہ قائم ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر جو معاملات بتائے جاتے ہیں وہ بھی سن لیں. کل 6 معاملات ہیں مشائخ نقشبند کے نزدیک. تو یہ معاملات دراصل یہ فرائض نہیں ہوتے بلکہ یہ فرائض تک پہنچنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں. اگر ان معاملات کے اوپر عمل کریں گے تو جو اصل مقصود ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا, فرائض کے اوپر عمل کرنا. وہی ہمارے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں پا رہے ہوتے. تو اگر ہم اس نظم کے اندر آ جائیں گے تو نظم میں آنے سے انسان کے لیے کوئی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ دنیا میں جہاں میں اپنی اولاد کی ایمان کی خاطر اور دنیا کے ماحول سے پریشان ہو کر کے برے ماحول سے حتیٰ کہ خودکشیاں تو پاکستان میں بھی بچوں نے کرنی شروع کر دی ہیں. انڈیا میں تو پتہ نہیں کتنے سارے کیسز سننے میں آ رہے تھے اور امریکہ یورپ میں تو پرانی بات ہو چکی ہے خودکشیاں کرنا بچوں میں. تو اس قسم کا ماحول جب اسکولوں کے اندر ہے تو اس سے جو ہے نا وہ پھر پریشان ہو کر کے اپنے بچوں کی جان, عزت, بلینگ جو ہے وہ عزت کو ختم کر دیتی ہے. تو جان اور عزت اور سب سے بڑھ کر ایمان, اس کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر کے ہوم اسکولنگ کے اوپر لے کر کے آ رہے ہیں. تو اب ہوم اسکولنگ کے اندر سب سے بڑا ان کے لیے جو ہے وہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہی تو ہوتا ہے کہ جی نظم نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے. تو نظم ہو جائے گا, انتظام تھا تو ایسی جگہ پہ بھی بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کتنی بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کتنا جو ہے وہ بلینگ ہو رہی ہوتی ہے, کتنا جو ہے وہ ایمان کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن صرف نظم ہے, نظم جی, بس نظم ہے نا. وہاں پہ ایک ڈسپلن ہے جی, صبح کو اسکول میں جاتے ہیں, شام کو اسکول سے واپس آتے ہیں, پیریڈ ہوتے ہیں اور ٹیچر ہوتے ہیں اور سبجیکٹ متعین ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اس کے بغیر نہیں لے سکتے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. کیا مطلب, نظم انسان کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے, نظم انسان کے لیے کتنی مشکل چیزیں کتنی آسان بنا دیتا ہے نا. مدرسے جا کر کے پوچھیں جو ہوم اسکولنگ کی کوشش کر رہی ہیں ابھی کہ نظم نہیں ہے نا تو بہان نوچ رہی ہیں اپنی, ہے نا. بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں, فادرس کو بھی ہو رہے ہیں لیکن مدرس کو بہت زیادہ ہو رہے ہیں. مقصد یہاں پہ یہ سمجھانا نہیں ہے کہ ہوم اسکولنگ کے خلاف بات یا اسکولنگ والے, یہ ساری ڈسکشن ابھی نہیں ہے. مقصد یہ سمجھانا ہے نظم سے انسان کا کام کتنا آسان ہو جاتا ہے نا. ایک سسٹم ہوتا ہے. تو یہ تو مشائخ جو معمولات بتاتے ہیں نا, یہ نظم ہی ہے جس سے کہ ہمارے لیے نیک بننا آسان اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس نیت سے اگر ہم ان معمولات کو دیکھنا شروع کریں نا تو پھر ہمارے لیے کچھ موٹیویشن بھی پیدا ہوگی, ہمارے لیے کچھ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو کل 6 معمولات ہیں. پہلا جو ہے وہ صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھ لینا 100 دفعہ صبح کسی وقت اور 100 دفعہ شام میں کسی وقت, 100 دفعہ درود شریف صبح اور شام اسی طریقے سے دوسرا معمول ہے. تیسرا معمول ہے کہ جی قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا, ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارا کر لیں, کوارٹر پارا کر لیں. اور چوتھا معمول جو ہے وہ وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی علم اور ارادے سے گناہوں کو چھوڑ دینا, علم اور ارادے سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کو ترک کر دینا. اور اگر کبھی غلطی سے احیانا کسی وجہ سے ہم پھنس جائیں کسی گناہ کے اندر اور وہ ہو جائے ہم سے, تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس پہ معافی مانگ لینا اور اس کے اوپر اصرار نہ کرنا, جمنا نہ, اس کے جو ہے وہ بہانے نہ تلاش کرتے رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ چوتھا معمول ہے وقوف قلبی. اور پانچواں معمول جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے مراقبے کی نیت سے بیٹھ جانا, آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے دل کے اوپر متوجہ ہو کے یہ دل میں سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے پھر اس کے بعد 10-15 منٹ بیٹھ کر کے اس آواز کو سننے کی جو کوشش کرتے رہیں گے یہی مراقبہ کہلائے گا. تو یہ تو یہ پانچ جو ہے وہ معمولات بتا دیے. اور چھٹا معمول جو ہے وہ ان پانچوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنے کا جو ہے وہ نظم ہے. ٹھیک ہے. یعنی رابطہ شیخ کا معمول. تو جب اصلاحی تعلق بنائیں گے تب جو ہے نا یہ پانچ معمول جو ہے وہ پھر ہمارے لیے مینج کرنا بھی آسان ہو جائیں گے. کتاب سے پڑھ کر کے پانچ معمول کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو پھر اپنا وہی نفس والا ہی نظم ہو گیا, جیسے کہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں آپ. نا کتاب سے پڑھ کر کے ہوم اسکولنگ کرنا بھی تو ممکن تھا نا, لیکن کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کتاب سے پڑھ کر کے آپ تصوف کے معمول بھی کر سکتے ہیں, نقشبندی عشائر کے معمولات بھی آپ کو کتاب میں مل جائیں گے, چشتی کے معمول بھی کتاب میں مل جائیں گے, سور وردی کے بھی مل جائیں گے, اور سب کے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن رابطہ شیخ کے بغیر جو ہے نا یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی اسکول جو ہے وہ ایڈمن کے بغیر نہیں چل سکتا, کوئی کلاس جو ہے نا وہ ٹیچر کے بغیر نہیں چل سکتے, اسی طریقے سے معمولات جو ہے وہ شیخ کے بغیر نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے نا, مشکل کام ہے اس کو سمجھنا, مشکل بات تو نہیں ہونی چاہیے, بہت ہی سادہ سی بات ہے. تو یہ رابطہ شیخ کا جو معمول ہے یہ پھر ان چیزوں کو پھر کنٹرول کرنا, ان کے اوپر عمل کرنا اور ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن بنا دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو ہے اس کو پتا ہے یہ بات, اچھی طریقے سے اس کو یہ بات پتا ہے کہ رابطہ شیخ اگر ان کا صحیح ہو گیا نا تو ان کے لیے معاملات بھی کرنے آسان ہو جائیں گے, معاملات کرنے آسان ہو جائیں گے تو ان کے لیے فرائض کے اوپر زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی, گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اسی وجہ اس کا پہلا ٹارگیٹ اور سب سے زیادہ جو اس کا جو محنت ہوتی ہے نا وہ رابطہ شیخ کو کاٹنے کے اوپر ہوتی ہے. پہلے تو کرتا ہے بنے ہی نہ, کتاب سے کر لو بھائی, وہ کتاب کے لیے تیار ہے, وہ کہتا ہے کتاب سے پڑھ لو, کتاب میں سب کچھ ہے, پڑھ لو گے کر لو گے جو سب کچھ ہو جائے گا سیٹ اپنا. تو وہ پہلے تو بننے ہی نہیں دیتا ہے نا, اور جہاں پہ وہ بنتا ہوا دیکھتا ہے تو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ بدگمان کر کے یا الٹی سیدھی باتیں کر کے یا ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ توجیحات بنا کر کے شیخ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے کہ وہ شیخ سے جو ہے نا وہ بندے کو اکھاڑ دے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر میں ہی شیخ ہوں اس کا, ہے نا. اس کا نام بھی شیخ شین سے, شیطان شیخ, اور دوسرے شیخ صاحب بھی شین سے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر جیسا کہ دستور ہے کہ ہم تھوڑی دیر مناقبے کی نیت کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد دعا کر کے ختم کرتے ہیں اس کو. تو آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, یہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, عمل کی اپنے اساس کیا ہے, عمل کی اپنے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, رہے سلامت تمہاری نسبت, کہ بس میرا آسرا یہی ہے, بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں, سراجم
منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے تجلیوں کے کفیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی سے اس کا پتہ چلا ہے وہ آئینہ جو خدا نما ہے وہ آئینہ جو خدا نما ہے جمال حسن حضور ہی ہے عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت کہ بس میرا آس را یہی ہے
دعا کرنے جو سبحان رب العالمین الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك اے کریم آقا تیرے آج مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما ہمارے انگن ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے انگ انگ سے ہڈی ہڈی سے بوٹی بوٹی سے نکال فرما اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارا پیچھا چھوڑا اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئت کہ دنیا کی محبت ہی تو جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے اے اللہ اس دنیا کی محبت سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھوڑ جائے اے اللہ تاکہ گناہوں کی نحوست سے اور گناہوں کی بے برکتی سے ہماری زندگیاں باہر نکل آئیں اے اللہ ہمیں آپ کی برکتوں کی اس وقت شدید ضرورت ہے اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنی نافرمانی کر کے اے اللہ سرکشیاں کر کے اپنا بہت برا حال کر لیا ہے اے اللہ بہت بڑے بڑے مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں اے اللہ بہت مشکلات ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں اے اللہ ہماری زندگی یقیناً تنگ ہو کر کے رہ گئی ہے لیکن اے اللہ آپ نے اپنے کلام کے اندر تو ہمیں 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں اے اللہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں قرآن کا
ماننے والا بھی کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی کہتے ہیں، لیکن اے اللہ قرآن کے وعدوں کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اے اللہ قرآن کے ساتھ ہم کیوں نہیں التفات کرتے؟ اے اللہ قرآن کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اے اللہ قرآن کے وعدوں کو نعوذ باللہ ہم نے تو چھوٹا سمجھ رکھا ہے، یا یہ کہ ہم نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آج کی ہماری زندگی کے اندر ان کا کوئی عمل دخل ہو. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ قرآن مجید کو ماننے والا بنا دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں پہ اعتماد کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، اے اللہ اپنے ذہنوں میں سمائیں، اے اللہ اپنی زندگیوں میں سجائیں. اے اللہ ہم ایسا کب کریں گے؟ اے اللہ مرنے کے بعد کیا قبر میں جا کر یہ کریں گے؟ اے اللہ قبر میں جانے کے بعد تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، اور اگر کریں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے اے اللہ قرآن کی طرف توجہ فرما دیجئے. اے اللہ اس قرآن کے جو شارح علیہ السلام ہیں اور جو شارع علیہ السلام ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں کے اندر اس قرآن کی کتنی بہترین ترجیح تشریحات موجود ہیں. اے اللہ آپ نے اس قرآن کے مطابق جو زندگی گزاری، اے اللہ اس کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں تو قرآن کو صحیح سمجھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. لیکن اے اللہ آپ کی سیرت مبارکہ کے لیے، اے اللہ آپ کی سنت مبارکہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکل پاتا. اے اللہ ہم پھر اپنے آپ کو مایوسی کا شکار پاتے ہیں، اور مایوسی والی باتیں کرتے ہیں اور مایوسی والی حرکتیں کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے کتنا بڑا ظلم آپ کے قرآن کے ساتھ، آپ کے کلام کے ساتھ روا رکھا ہے، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روا رکھا ہے. اتنے بڑے ظلم کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مظلوم کہنے کے رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور کوئی اگر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے تو اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ جانے کیا کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی خواہشات کے راستے میں ہمیں یہ دین کو کھاوٹ نظر آ رہا ہے. اے اللہ ہم نے تو اس دین کو سمجھا ہی نہیں، اگر ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو اپنی خواہشات کے راستے میں تو ہمیں یہ سب سے بڑا معاون نظر آتا، کیونکہ ہماری خواہشات تو جنت میں جا کر کے پوری ہونے والی ہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہماری خواہشات پوری ہونے والی ہیں، صحیح معنوں میں جو ہمارے لیے فائدہ مند خواہشات ہیں، وہ تو اس دین ہی کے راستے سے ہمیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں. اے اللہ لیکن ہم نے اس دنیا کی جھوٹی خواہشات کو اور جو ہماری کم عقلی والی خواہشات ہیں ان کو اصل سمجھ کر کے پھر دین کو ان کے راستے کی رکاوٹ سمجھ رکھا ہے، بلکہ دین کے اوپر عمل کرنے میں ہم سے پہلے کمی کوتاہی ہوتی تھی، اس کو ہم غلطی اپنی گناہ سمجھ رہے ہوتے تھے، اس کو بخشوانے کی ہمیں فکر ہوتی تھی. ہمارے مشائخ بار بار ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم سے گناہ ہو رہے ہیں تو تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اے اللہ اب تو یہ وقت آ گیا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دین ہی کو بدلنا شروع کر دیا، دین ہی کی تعریفات بدل دیں، دین ہی کے فرائض کو ہم نے بدل دیا، ہم نے نوافل کو فرائض بنا دیا، فرائض کو جو ہے وہ نوافل سے بھی کم تر حیثیت دینی شروع کر دی، تاکہ ہمیں جو ہے وہ پھر معافی کی ہی توفیق نہ ملے. اے اللہ یہ تو دین کے اندر بدعت ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سیکھا کہ بدعت کرنے والے کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ تو بدعت کو جو ہے وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ کس بات کی توبہ کرے گا. اے اللہ ہم تو اس وقت کے سب سے بڑے بدعتی بن چکے ہیں کہ ہم نے نوافل کو جو ہے وہ فرض بنا دیا، اور فرائض کو جو ہے وہ نوافل کے درجے سے نیچے اتار دیا. اے اللہ ہم سے بڑا اور کون ہوگا؟ اسی وجہ سے آج ہمیں بخشوانے کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں، توبہ کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں. اے اللہ کتنے بڑے محروم ہیں، بلکہ حقیقت میں کتنے بڑے ظالم بن چکے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے اس شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم اس شر کا کے بھیڑ چڑھ کر کے اپنی زندگی جو ایک ہی ملی ہے اسی کے اندر تو نیک کام کرنے تھے، گناہوں سے بچنا تھا، آپ کو راضی کرنا تھا، اسی زندگی کو برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر بہت خوش ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ہم دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ جو جو نقصان دہ علم ہمیں جھوٹے ذرائع سے مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، اے اللہ اس جھوٹے علم سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ اس جھوٹے علم والوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح علم کی توفیق عطا فرما دیجئے، علم نافع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح علم صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے خود اپنے آپ کو دھوکے کے حوالے کیا ہوا ہے، اے اللہ کسی اور کو کیا قصوروار ٹھہرائیں، اے اللہ اس دھوکے والی زندگی سے نکال دیجئے، اے اللہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، اے اللہ جب دجال اکبر آ جائے گا تو پھر ہم اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی نسلوں کو اس سے کیسے بچائیں گے، ہم تو چھوٹے دجالوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ضد ہماری انانیت اس راستے میں جو رکاوٹ ہے، اے اللہ موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے اس رکاوٹ کو اس انانیت کو توڑ دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اس انانیت کو ہم سے دور کر دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جب وقت گزر گیا تو بات سمجھ تو آ ہی جائے گی، وہ تو سب نے ہی آخر میں جا کر کے سمجھنا ہے، لیکن اے اللہ اس دنیا کے موقع ہونے کے ساتھ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، مہلت کے ختم ہو جانے سے پہلے سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مقاصد شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے جنت کو پانا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کے لیے ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دینا بہت آسان ہے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑوا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے راستے کے اوپر صحیح معنوں میں جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو بہت کمفرٹ زون کے اندر بنایا ہوا ہے، اے اللہ ہم میں سے بہت سے جو ہیں وہ بہت زیادہ پیمپرڈ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے، اے اللہ ہمیں اس کمفرٹ زون سے عافیت کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ورنہ موت کے فرشتے کے بعد تو کمفرٹ زون سے نکلنا ہی پڑے گا، اور اس کے بعد جو ڈسکمفرٹ زون آنے والا ہے، اے اللہ وہ بہت شدید ہے، اے اللہ وہ بہت تکلیف دہ ہے، اے اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا، اے اللہ ہم میں سے اس کمرے میں موجود کسی شخص کو نہیں پتا، اور جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے سن رہے ہیں، اے اللہ اسی کسی ایک شخص کو نہیں پتا کہ وہ اس کمرے سے باہر نکل پائے گا کہ نہیں نکل پائے گا، اے اللہ جو ترکی اور شام کے اندر زلزلہ آیا تھا، رات کو سونے والوں کو کیا یہ بات پتا تھی کہ وہ اسی کمرے کے اندر دفن ہو جائیں گے، وہ ہزاروں لاکھوں ٹن ملبے کے نیچے دفن ہو کر کے کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے، اے اللہ انسانی جان تو سب سے زیادہ کمزور ہے، انسانی جان تو ایک ہوا کے جھونکے کی محتاج ہے، اے اللہ اس جان کو لیے لیے ہم پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے دور نہیں ہونے والی ہے، ہم سے نہیں چھننے والی ہے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے اتنی بڑی بے وقوفی کے اوپر، اے اللہ کافروں کو تو اس کے اوپر اتنی سزا نہیں ملے گی کہ ان کو تو یہ دین کی ساری سمجھ ہی نہیں پہنچی اور اتنی ساری تفصیل سے ان کو نہیں سمجھایا گیا، ہاں ان کو عقل آپ نے دی تھی کہ وہ ایمان لے آتے لیکن وہ نہیں لے کر کے آئے، لیکن اے اللہ ہمارے اوپر تو ساری حجتیں تمام ہو چکی، اے اللہ کوئی نقلی دلیل نہیں رہ گئی شاید، کوئی عقلی دلیل نہیں رہ گئی شاید کہ جس کے ذریعے سے ہمیں نہ سمجھایا گیا ہو، لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے وہ نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہے، اے اللہ اتنا بڑا عذاب جو ہم نے اپنے اوپر لے آیا ہے، اے اللہ عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، ہمیں اللہ ہماری اولادوں کو بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے، اللہ ہمارے گھر کے عورتوں کو بچا لیجئے، اللہ ہماری اس بدبختی کی وجہ سے ہماری عورتیں بھی جو ہیں وہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائیں، اللہ ہماری نسلیں ذلیل و رسوا نہ ہو جائیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں ماننے والوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کا پھر رحمت سے قبول فرما لیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔